مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
میرا نام فیروز ہے، میں ہند سے گجرات کے موڑا شہر سے، شہر میں فیضان مدینہ میں 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں۔ یہاں پہ مجھے بہت ساری سنتیں سکھائی جاتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے، اور نماز کا ذہن بھی بنتا ہے۔ لیکن باپا جان، میں جس انڈسٹریز کے اندر کام کرتا ہوں وہاں پہ مجھے نماز کی اجازت نہیں ملتی، تو اس صورت میں میں کیا کروں؟
نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اگر وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جاب تبدیل کر دیں۔ ایسی نوکری جائز نہیں کہ جماعت سے بھی کوئی روکے، یعنی کہ مسجد موجود ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ممکن ہے، کوئی اور عذر نہیں ہے، صرف نوکری عذر ہے، تو یہ عذر نہیں چلے گا، ایسی نوکری جائز نہیں ہے۔ تو جب جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر نماز ترک یعنی چھوڑ دینے کی کیسے اجازت ملے گی؟ تو اس کو تو فوراً ایک دن بھی، ایک نماز بھی نہیں جانی چاہیے، فوراً سے پیشتر اس نوکری کو چھوڑنا لازم ہے، ورنہ گناہگار ہوتے رہیں گے آپ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام سجاد حیدر اتاری، میں جرمنی کے شہر اسٹوٹگارٹ سے بات کر رہا ہوں۔ بابا کی بارے میں سوال یہ ہے، کیا کوئی آدمی سفر کر رہا ہو ہوائی جہاز یا گاڑی میں، اور گھنٹے آدھے گھنٹے بعد سو کے اٹھے، کیا اس کا وضو ہے یا ٹوٹ جائے گا؟
اگر اس حیعت پہ سویا کہ سورین زمین سے اٹھے ہوئے ہوں، برابر جمے ہوئے نہ ہوں، مثلا ویسے بیٹھے بیٹھے سو گیا، جیسے اس وقت میں جس کیفیت میں بیٹھا ہوں نا، اس کو تورک بولتے ہیں۔ یہ عورتیں جس طرح سجدہ سے اٹھتی ہیں تو بیٹھتی ہیں، یا تحیات میں بیٹھتی ہیں، تو یہ اس طرح دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیتی ہیں، تو اس کیفیت کو تورک بولتے ہیں، تو اس میں سورین زمین پر جمتی نہیں ہے۔ تو اگر اس کیفیت پر بیٹھ کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر سورین ایک دم اچھی طرح جمی بھی ہو اس کیفیت میں بیٹھے، جیسے کہ چار زانو بیٹھنے میں وہ بالکل سورین جم جاتی ہے، تو اگر اس طرح بالکل اسٹریٹ سیدھا بیٹھ کر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یوں کر کے جھک کے سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ سورین اٹھ جاتی ہے۔ مگر اس ان نیندوں میں یہ ہے کہ گہری نیند سویا ہو، اگر معمولی سا جھونکا آ گیا جھٹکے کھا لیے دو چار تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی پہچان یہ لکھیے کہ اس کو پوچھا جائے گا اس وقت جو باتیں ہوئی تھی وہ تم سن رہے تھے کہ نہیں، تو اگر وہ باتیں بتا دے تو اس کا مطلب اس کی نیند گہری نہیں تھی، یا اس کو ایک ہی آواز میں یہ تھوڑا بولا اور یہ اٹھ گیا تو بھی پتا چلا کہ اس کی نیند گہری نہیں تھی، یا کھڑے کھڑے سو گیا، چلتے چلتے سو گیا، چلتے چلتے تو شاید نہیں سو سکتا، کھڑے کھڑے بھی سوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ خود میرا اپنا بیان کرتے کرتے سونا ثابت ہے میرے لیے، بیان کرتے کرتے بھی مجھے ایسا ہوا ہے کہ نیند آ گئی ہے، اور میرا بیان بھی ٹوٹا نہیں ہے، بیان بھی ہو رہا ہے نیند بھی آ گئی ہے۔ یہ یعنی کہ وہ لمحے بھر کے لیے، منٹ آدھے منٹ کے لیے، ایسا ایک بار تو یاد پڑتا ہے مجھے، یہی فیضان مدینہ میں ہوا تھا، بہت تھکن ہوگی مجھے تو وہ آ گئی تھی۔ تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے وضو نہیں ٹوٹے گا کہ نیند گہری نہیں تھی۔ تو ہوائی جہاز کی سیٹ پر بھی اسی کیفیت میں دیکھنے کے، اگر ایک دم سورین جم گئے تھے تب تو نیند نہیں ٹوٹے گا وضو، اور اگر وہ مفاصل جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اس انداز میں سویا اور سورین، تو یہ مفاصل جب ڈھیلے پڑتے ہیں نا تو آٹومیٹک سورین جو ہے نا اس کی پکڑ زمین سے ہٹ جاتی ہے، تو اس صورت میں گہری نیند سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
باپا اس طرح کے بھی بعض سوالات آتے ہیں، جیسے شہر بھی پتا ہے، مووی مطلب ان کی بنی ہوئی ہے، نام بھی پتا ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ والدین کی بات نہیں مانتے، آپ کچھ وظیفہ دے دیں۔ ایک سوال اس طرح کا بھی ایک آیا ہوا ہے کہ شہر بھی پتا ہے، نام بھی پتا ہے، وہ مووی والا ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں جس دکان پہ کام کرتا ہوں وہ سونار کی دکان ہے، اور وہ 22 کیرٹ کا بیچتے ہیں، نہیں بیچتے اور 22 کیرٹ کا کہہ کر بیچتے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس طرح سوال کرنے کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا نام لیا کہ وہ نافرمانی کرتا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس نے اپنے بھائی کی، کیونکہ وہ متعین کر دیا نا، اب ایک سے زیادہ بھائی ہوں اس کے تو غیبت سے تو خلاصی ہے اس میں، کیونکہ بھائی ضرور کہا اس نے، لیکن کبھی 2 بھائی ہوتے ہیں، کبھی 3 بھائی ہوتے ہیں، کبھی 7 بھائی ہوتے ہیں، کبھی 11 بھائی ہوتے ہیں، تو وہ مطلب اس لیے غیبت تو متعین نہیں ہو رہی اس کی، لیکن جس بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں بھائی کو پتا چلا وہ سمجھ جائے گا، اور وہ مطلب یعنی کہ گویا ایک طرح سے یہ مووی میں ریکارڈ کروانے والا اعلان جنگ کر رہا ہے اپنے بھائی سے کہ تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، تیرے کو بدنام کروں گا، میں مطلب چینل پر دنیا بھر میں بتاؤں گا تو باپ کا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، تو اس طرح آپس میں لڑائی ٹھنے گی، تو یہ انداز نہیں ہوتا۔ میرا بھائی شراب پیتا ہے، یعنی یہ کئی بار سمجھایا، غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھ کے بھی دے دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ بھائی یہ بتاؤ بھائی رشتہ دار ہوا یا نہیں ہوا، ہوا نا رشتہ دار، تو میرا ایک رشتہ دار اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی حل بتائے، تو یہ سوال ہو گیا اور جواب جو بھی ہو، تو اب وہ بھائی سے لڑائی نہیں ہوگی نا، پول بھی نہیں کھلے گا بھائی کا، اگر ایک ہی بھائی ہوا تو بالکل سارے جو جانتے ہو سمجھ جائیں گے کہ اس کے بارے میں اس نے بولا ہے، تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ بھائی ہے، تو اب اللہ بہتر جانے کہ ان کے حق میں یہ غیبت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ خیر ہم تو نہیں جانتے ان لوگوں کو، لیکن کافی لوگ جان جائیں گے، और फिर इस तरह के जो मूवी करवाने वाले होते हैं ना, ये बहुत दिलेर किस्म के होते हैं। मतलब हिम्मत कौन करे यार अपने भाई की इस तरह बोले, वो बहुत दिलेर होगा वो। तो अब इस सूरत में जो ठनेगी और मुंह तोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा, पूरे मतलब के जोर लगाने के बाद ही तो वो मदनी चैनल का सहारा मिलता होगा। खुदा यानी कि एक मैं नक्शा खींच रहा हूँ, खुदा बेहतर जाने वो कौन सा शहर है क्या है, मैं तो समझा रहा हूँ कि ऐसी सूरत में तो ये नुकसान एक नहीं है, बहुत सारे नुकसान है। भाइयों की हो सकता है इस मामले में उम्र भर के लिए नाराजी हो जाए कि तूने मुझे बदनाम किया, मैं भी तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो ये कतवे रहमी की सूरत बन जाए, जुदाई हो जाए दोनों भाइयों में। तो ये काम शफकत से होते हैं, माँ बाप मौजूद हैं, भाई भी अगर सख्ती करेगा और पता नहीं माँ बाप भी क्या अंदाज करते होंगे। अब ये भी क्या गारंटी है कि वाकई नाफरमानी करता है। अब दाढ़ी रखता है तो माँ बाप मना करते हैं, आजकल एक तादाद है मना करते हैं, बेटा नहीं मानता, माँ बाप डंका बजाते हैं कि हमारी नाफरमानी करता है। तो नाफरमानी थोड़ी हुई, नाफरमानी तो तुम कर रहे हो, माँ बाप कर रहे हैं नाफरमानी अल्लाह रसूल की। ये तो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी कर रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसी भी सूरत हो कि किसी जायज बात पर वो माँ बाप से उसकी मतलब यानी कि तरकीब आउट हुई हो और इसका फी नफसे ही कोई कसूर ही ना हो। तो इन सारे मामलों में बचत की यही सूरत है जो मैंने आपको बताया कि कभी भी रिश्ता मुतय्यन ना करें कि मेरा भाई नाफरमान है, मेरा भाई शराब पीता है, मेरा चाचा जुआ खेलता है, मेरा मामू नमाज नहीं पढ़ता, मेरी अम्मी बेपर्दगी करती है, मेरी बीवी बेपर्दगी करती है। यानी ऐसे ऐसे विचारे होते हैं कि सारे पोलें खोलते हैं, हमको मकतूब में सब कुछ लिख के दे देते हैं, पूरी कैफियात जो है वो खानदान की लिख के दे देते हैं, गीबतों तोहमतों बदगुमानियों का यानी कि मजमुआ कह सकते हैं, ऐसे ऐसे मकतूब होते हैं। हालांकि वो सब लिख कर दिया हुआ है, 12 बयान में कहा हुआ है, लेकिन ये लोग सुनते नहीं। शायद ना सुनते हैं तो फिर सर से गुजर जाती है, पता नहीं क्या है, या ये समझते हैं कि मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो हूँ ही परेशान, मेरी बीवी ने मेरे को तंग कर रखा तो मैं बीवी का नहीं लिखूंगा तो दुआ होगी कैसे। अरे मेरे भाई, तुझसे ज़्यादा तेरे बीवी को अल्लाह जानता है, तू नाम नहीं भी बताएगा तो अल्लाह को सब पता है। मैंने दुआ करने वाले को नाम नहीं बताएंगे तब भी पता चल जाएगा, नहीं पता है ही है अल्लाह ताला को, कभी भी उससे तो कोई शे छुपी है ही नहीं। तो यूं मतलब घरों की पोलें खोलते हैं। तो माशाल्लाह ये मदनी चैनल वाले हमारे बहुत समझदार हैं कि इन्होंने ये दूसरों को समझाने के लिए सवालात के बारे में सवाल किया, कैसे सवालात चलाए जाएं ना चलाए जाएं, तो वो सबकी तफहीम के लिए समझाने के लिए कि ऐसे सवालात किए ही ना जाएं, सवालात हमेशा इशारों में किए जाएं, रम्ज में किए जाएं,
तसल्ली नहीं होती।
अब बस वो तसल्ली नहीं होती, इसलिए बड़ा तसल्ली आके सर पे टकराता है जब फड्डा होता है, उसका क्या झगड़े होते हैं फिर। नहीं अगर वाकई अगर ये चल जाए ना तो दोनों भाइयों में तो शायद ठीक ठाक ठन जाए, ठीक ठाक कि तूने मेरे को बदनाम किया, मैं भी तेरे को नहीं छोड़ूंगा। कि जो ऐसा भाई का यूं दिलेरी के साथ बोले वो अरे वो कैसा दिलेर होगा। और छोटा भाई है ही नाफरमान, अगर भी माँ बाप को सताता है तो भाई को सताने में कितनी देर लगेगी यार। तो एक तो ये, अच्छा दूसरा वो सुनार का इसने बताया कि 22 कैरेट का कहकर बेचता भी एक पैमाइश है, एक पैमाना है, नाप तोल है ये, और ये होता नहीं है। अब उसने अपनी दुकान का इसने पूछा, सुनार की दुकान का, तो अगर इस नीयत से उसने ये सवाल किया तो खैर दुकान का नाम तो फिर भी नहीं दिया उसने, कि चूंकि हमारा सेठ जो ठगबाजी करता है इससे कोई ना ले, इसलिए अगर उसको इस नीयत से उस हदीस पाक पर अमल करना चाहता है कि फाजिर को मशहूर करो, लोग उसे कब पहचानेंगे, उसका जिक्र उस बात से करो जो उसमें है, तब तो गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है, बल्कि सवाब की भी गुंजाइश है इसमें नियत की हो तो। अलबत्ता मदनी चैनल के जरिए इस तरह की बात करने से फसाद का अंदेशा है कि वो सुनार होगा तो मालदार भी होगा, और मालदारों की सोर्स थानों में भी होती है, हर जगह होती है, इनकी सोर्सें बहुत होती है, बड़े बड़े वजीरों तक ये पहुंचे हुए होते हैं, इनको पैसा हर जगह पहुंचा देता है, तो ये मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। ये सेठ जो है मालदार को अगर पता चले ना कि मेरे मुलाजिम ने, क्योंकि उमूमन ये शहरों में छोटे छोटे शहर जो होते हैं ना, कस्बे शहर, تو وہ ایک ہی سونا بازار ہوتی ہے، ایک ہی بازار ہی ایک ہوتا ہے کئی جگہ پر قصبوں میں ایک بازار، بلکہ شہر کی تعریف میں بھی یہی ہے کہ ایک منڈی ہو، کم از کم ایک ہو منڈی بازار جس میں یہ روزمرہ کی چیزیں ملتی ہوں، ایک تعریف میں ایک حصہ ہے، مکمل تعریف یہ نہیں، شہر کی تعریف میں اور بھی ہیں باتیں. تو اب ایک ہی بازار اگر ہے اور عموماً ایک ہوتا ہے، میں نے نوٹ کیا یہ باب المدینہ بہت بڑا شہر ہے یا مرکز الاولیاء بہت بڑا شہر ہے، اس میں ایک سے زیادہ ہوں تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی سب سے مشہور بازار سونے کا ایک ہی ہے، صرافہ بازار ایک ہی مشہور ہے، باقی اور ہیں چھوٹے موٹے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو پتہ چل جانے کا پورا پورا امکان ہے، تو اسے نوکر کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، ایک تو نوکری سے بھی شاید وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا جبکہ وہ ناجائز کاموں میں تعاون نہ کرتا ہو، ورنہ تو وہ نوکری بھی ناجائز ہو جائے گی اس کی، کہ وہ بھی 22 کیرٹ کا بول کے بیچتا ہے اور ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ میری مجبوری ہے، سیٹ بولتا ہے، تو سیٹ خدا تو نہیں ہے نا، ہم نے تو خدا و مصطفیٰ کی فرما برداری کرنی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اگر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم ماں باپ بھی دیں گے تب بھی نہیں ماننا ہے، چلے جائے کہ سیٹ، واٹ از سیٹ، سیٹ کیا ہوتا ہے، سیٹ تھوڑی پیٹ بھرتا ہے، اللہ پیٹ بھرتا ہے، سیدھی بات ہے، اللہ روزی دیتا ہے، یہ تھوڑی دیتا ہے، وہ یہ نوکری تو 1-2-3 اس کو تو کر دیا جائے، اگر یہ جھوٹ بولنا اس میں ضروری ہے ایسی نوکری میں تو یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کے سوالات چلانے بھی نہیں چاہیے اور اس طرح کے سوالات ہمارے ناظرین کو کرنے بھی نہیں چاہیے، بالکل رمز میں کرنے چاہیے، اشاروں میں کرنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. یہ ساری وضاحت سے وہ عاملین درس حاصل کریں جو کوئی پوچھنے آتا ہے جن کا یا جادو کا یا کسی چیز کا، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا پہلا نام آتا ہے، فلاں کا پہلا نام آتا ہے، فلاں نے تمہارے ساتھ یہ کروا دیا، اور یوں مطلب خاندان کے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسے سوالات مدنی چینل پر نہیں چلوائے جاتے کہ جس سے یہ اندیشہ ہو کہ دوسرے بھائی کو یا کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے مطلب میرے بارے میں پوچھا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ یہ فتنے اور فساد کا ذریعہ نہ بنے اور امن رہے، آشتی رہے، سکون رہے. تو ان لوگوں کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے جو خائی نہ خائی نام بتا دیتے ہیں اور سب زن پر ہوتا ہے اور خاندان کے خاندان اسے اجڑ جاتے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، باپ بیٹوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. لہذا خدا را مدنی چینل کے ذریعے آپ کو جو پیغام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مل رہا ہے، اسے سارے کے سارے اپنی گرے سے باندھیں اور اپنے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر ایک اپنا کردار ادا کرے.
آمین. یہ واقعی بہت بڑی مصیبت ہے، ہمارے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے خود بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے ماموں نے جادو کر دیا ہے. ارے بھائی تیرے کو پتا کیسے چلا؟ ہم کو پتا ہے، میری خالہ جادوڑی ہے، وہ جادو کرتی ہے. کیسے پتا؟ یہ پتا بھی نہیں چلتا نا، جادو کا کیسے پتا چلے وہ جادو کرتی ہے؟ سارے جادوگر ایک دوسرے پر جادو کا الزام ڈالتے ہیں. اب اتنے سارے بیٹھے ہیں، میرے خیال میں ایک کو بھی جادو کرنا نہیں آتا ہوگا، جادوگر کا مسجد میں کیا کام یار؟ یہاں تک کہ اگر وہ بیچاری مسلح پر بیٹھی ہے نا تو بھی بولیں گے مسلح پر پڑھ پڑھ کر ہم پر پھونکتی ہے، جادو کرتی ہے. ایسی جہالت نے بھی یار ہمارے گھر دیکھا تھا، اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی، ہمارے پاس آ کے مطلب وہ چپک گئی، ایسی جہالت. اور جاہل کو جاہل بولو تو بھی ظاہر غصہ ہی آتا ہے اس کو، اب غصہ آنا بھی اس کی مزید جہالت ہے.
تو یہ بابا یہ جہالت کا بھی پہچانے کے، جہالت خود ایک ایسا وصف ہے کہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ یہ وصف مجھے ملے،
اگرچہ ملا ہوا ہو،
اگرچہ ملا ہوا، مگر کسی کو بھی جاہل بولو تو اس کو برا لگ جاتا ہے، اور اس کو بولو نا یار آپ بڑے سمجھدار لگتے ہو تو بس آدھا کام دیسی سے ہو جاتا ہے.
نہیں تو جاہل کو جاہل بولنا بھی نہیں چاہیے، ایسا نہیں کہ پھر یہ بول رہے جاہل تو پھر تو اس کی گمے کی وہ دل آزاری بھی ہوگی. تو کیا جیسے اندھا اس کو اندھا بولیں گے دل دکھے گا، موٹے کو موٹا بولیں گے دل دکھے گا، تو یہ بھی جائز تھوڑی ہے.
تو کیا یہ درست ہے کہ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر جاہل کو اس کے منہ پر جاہل جو بولے تو وہ اس کی بھی جہالت ہے؟
ظاہر ہے. اور اپنے آپ کو اپنے منہ سے سمجھدار بولے یہ بھی اس کی جہالت ہے.
اس کی جہالت ہے،
میں سمجھدار ہوں تو لوگ ایسے ہیں گے اس پر
جو چپ رہا اسے نجات بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. اور میں حیدرآباد انڈیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں. بائی پروفیشن میں ایک اسپوکن انگلش ٹرینر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ گرو ہوں. یہاں پہ ہم لوگوں میں انگلش کی اویئرنیس پھیلاتے ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. میرا سوال یہ تھا امیر اہل سنت سے کہ ہمارے یہاں امیر صاحب ایک رواج بن گیا ہے یا کیا ہے, مجھے تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں, مگر میں آپ سے میرا ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں جب جب رمضان آتا ہے تو افطار پارٹی کے نام پر جو لیوش طور سے پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے, غریبوں کو کھلانے کے بہانے جو ایک دوسرے میں آج کل یہ کمپٹیشن ہو گیا ہے یہ افطار پارٹیوں کے نام پہ, یہ کہاں تک جائز ہے؟ اور اگر یہ جائز ہے, اگر ہم کرنا چاہتے ہیں افطار پارٹی, تو اس کی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی.
غریبوں کے نام پر افطار پارٹیاں کہاں ہوتی ہیں؟ تو رشتہ داروں کو بلاتے ہیں لوگ, یا وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں, فوٹوگرافروں کو اور اس طرح کی, یا کوئی بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو روزہ کشائی کی وہ رسم ہوتی ہے افطار پارٹی کے نام پر. افطار پارٹی ہی اس کو شاید بولتے ہیں. تو خیر اگر غریبوں کے لیے وہ افطار پارٹی کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے, اور مالداروں کے لیے کرتا ہے تب بھی جائز ہے. نیت اچھی ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور روزہ ان کو مطلب کھانا کھلاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے کرے گا, تو یہ نیت ویلڈ ہے. البتہ اس میں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. مثلا اگر کسی مسجد ہے اور کوئی اس میں ایسا عذر نہیں ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے روکے, تو اب افطار پارٹی نے کہ آپ نے کی تو ٹھیک ہے, اپنے گھر پہ یا لانج میں جو بھی آپ کا اس میں آپ نے افطار کروائی, افطار کروانے کے بعد یہ سب کے سب جو ہیں یہ مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں. یہاں مغرب کی جماعت نہیں کر سکیں گے آپ, کیونکہ مسجد ساتھ میں, سب گھروں میں جماعتیں کریں گے تو مسجد کو آباد کون کرے گا؟ مسجد بھرو تحریک کیسے اپنے کامیاب ہوگی؟ تو خیر وہ مسجد بھرو تحریک تو ہمارا اپنا مت اصطلاح ہے, وہ مسجد ہی میں نماز پڑھنی ہوگی. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا یہی فتویٰ ہے کہ مسجد میں جماعت واجب ہے, گھر میں پڑھیں گے تو جماعت کہ آپ واجب ادا نہیں ہوگا, ترک واجب ہوگا. تو اس لیے جب بھی آپ ایسی افطار پارٹیاں کریں تو مہربانی کر کے آپ مسجد ہی میں نماز پڑھیں. اب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ لی, اب واپس آ کر اللہ نے جو دی ہے اس کو کھائیں. یہی خیال آپ ہر طرح کی دعوت میں رکھیں, شادیوں کی دعوتوں میں بھی یہی رکھیں, نیاز میں بھی یہی رکھنا ہے کہ نیاز ایک امر مستحب ہے, مستحب کام ہے. اب ایسے وقت میں رکھا کہ زہر کی نماز بیچ میں آئی اور جب کھانا کھا رہے ہیں اور زہر کی نماز کی پرواہ نہیں ہے تو جماعت نہیں, یا تو زہر کی نماز کے بعد رکھیں اور عصر سے پہلے نپٹ جائے, یا پھر اگر نماز بیچ میں آ ہی رہی ہے کوئی مجبوری ہے تو پھر سارا چھوڑ چھاڑ کر مہمان اور میزبان سب کے سب مسجد میں حاضر ہو جائیں. اب یہ مؤذن کی طرف سے دعوت دی گئی ہے آپ کو, دعوت میں نے بلانا, مؤذن نے کہا تھا حیا علی الصلاہ, آؤ نماز کی طرف, تو لبیک کہتے ہوئے آپ نماز کی طرف چل پڑے. حیا علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف, تو مؤذن کی دعوت قبول کر لیں لبیک کہتے ہوئے آپ آ جائیں. یہ لبیک میں حاضر ہوں, دیکھو اذان کا جواب دینا ہے, اس میں لبیک کا لفظ نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو یہ کہ جماعت ترک کرنے کا یہ عذر نہیں ہے, دعوتیں اور افطار پارٹیاں اور یہ عذر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کرے کہ ایسا ہوتا رہے, مرنا آج کل یہ نمائشی نظام زیادہ ہے, کیا افطار پارٹی کیا دعوت, بعض لوگ نیاز میں بھی بس نمائشی انداز ہوتا ہے ان کا, وہ اپنے اللہ رسول کی رضا بعض اوقات مقصود نظر نہیں آتی, بالکل وہ ماڈرن اسٹائل پر معاذ اللہ نیاز کرتے ہیں. اور کیا میں آپ کو بس, آپ خود سمجھدار ہیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھتے ہوں گے. بہرحال نیاز یہ معمولات اہل سنت میں سے, اس کو ہونا چاہیے, غوث پاک کی نیاز ہے, جشن ولادت کی نیاز ہے, ہونا چاہیے. مگر یہ تو کہوں گا نا کہ جیسا شریعت کا تقاضا ہے ویسے ہونی چاہیے. اس طرح شادی کا ولیمہ یہ بھی سنت موقعہ ہے. تو اب یہ جس اسٹائل پر آج کل ہو سکتا ہے تو ہو رہا ہے, اب اس کا کیا کیا جائے؟ اگر فخر و تفاخر کے لیے کسی نے کیا تو ایسے تو اس میں جانا ہی جائز نہیں ہے, ایسی دعوت میں تو اجازت ہی نہیں جانے کی. آج کل تو جس انداز میں ہو رہا ہے اور معاذ اللہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے تو اس کی تو گلی سے بھی نہ گزرے آدمی کہ وہ پھنس جائے گا. اگر شریعت کا خون باقاعدہ ہو رہا ہے تو اس میں خود ملوث ہو جائے گا, ایسی پوزیشن ہے پھر تو اس کو بچنا ہوگا, ورنہ ولیمے کی دعوت جو بطور سنت کر رہا ہے ولیمہ اس کی دعوت قبول کرنا بھی سنت موقعہ ہے اور جانا بھی سنت موقعہ ہے, جبکہ وہی کہ کوئی خلاف شرع وہاں حرکتیں نہ ہوں. البتہ کھانا نہ کھانا اختیار ہے, دعوت میں جانا سنت ہے, نہیں کھایا تو اب اس پر کوئی الزام نہیں ہے, مرضی ہے اس کی نہیں کھایا. لیکن اب کوئی دعوت میں جائے اور کھائے نہیں, یہ ذرا وہ ای خیال استو محالست جنوں, بہت مشکل ہے, دیوانگی ہے, پاگل پن ہے. وہ آدمی جاتا ہے کھانے کے لیے سنت سمجھ کر, تو اللہ جانے کون جاتا ہوگا. اب انشاءاللہ جایا کریں گے, جبکہ ہو مطلب دعوت ایسی ہو کہ شرن بالکل یعنی کہ درست ہو, کوئی اس میں ناجائز حرکت نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. اب مکہ مکرمہ میں بہت سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
جمعہ ہے, چھٹی ہے ان کا ماشاءاللہ, مدینہ میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. عرب ممالک میں اس وقت میں انشاءاللہ بہت دیکھا جا رہا ہوگا مدنی مذاکرہ, کہ وہاں ٹائم کا بھی فرق ہے نا. ابھی وہاں مدینہ شریف میں اس وقت 3 بجے ہیں ماشاءاللہ, عرب امارات میں اس وقت 4 بجے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بہت اسلامی بھائی اس وقت جمع ہوں گے وہ ماشاءاللہ. خوش آمدید اے مدینے میں ہمارا مدنی چینل دیکھنے والوں, مدینے والے کو ہمارا سلام کہہ دو. ابھی بیٹھے بیٹھے عرض کر دو, آپ ہم سے زیادہ قریب ہو مدینہ شریف میں سرکار کے روضہ پاک سے, کہ الیاس قادری اور جتنے معتکفین اور عاشقان رسول جمع ہیں, بلکہ جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سلام عرض کیا جائے, اس نیت سے ایک بار آپ کہہ دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ جس نے کہہ دیا اس کے حق میں دعا کرتا ہوں جزاک اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سلام بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ فلاں نے آپ کو سلام بولا ہے, یہ تو جھوٹی ہوا نا. اب میں نے بولا نہیں ہے کہ میرا سلام بولنا, اور آپ نے بول دیا الیاس نے آپ کو سلام بولا, تو پھر بارگاہ رسالت میں بولنا کہ میری ماں نے آپ کو سلام بولا اور ماں نے سلام بولا نہیں تھا, تو جھوٹ ہوا, اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں. تو میں یہ احتیاط کرتا تھا کہ نام بھول جاتا تھا میں, بہت سارے لوگ مجھے سلام کا بولتے تھے, تو کسی کا نام لے بھی لیا تو اب لاٹ کے لاٹ کا نام تو لینا دشوار ہوتا ہے نا. تو میں بارہا ایسا عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ جس جس نے مجھے سلام کا کہا ہے ان کا سلام قبول کر لیجئے, جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام عرض قبول کر لیجئے. کیونکہ وہ ڈن ہے نا, جزم کر دینا کہ فلاں نے یا رسول اللہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے اس کا سلام قبول کر لیجئے. کہا ہی نہیں ہے اس نے, تو اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے, اس کا ذہن ہی نہیں ہے. حج والا جو بھی جاتا ہے اس کو یہی بولتے, دعا میں یاد رکھنا, یہ کہاں بولتے سلام بھی بولنا. تو دعوت اسلامی والے بولتے ہیں بہت سارے, لیکن عوام کا یہ ذہن میں نے دیکھا کہ نہیں ہے, بہت کم ہے, مطلب ایسا نہیں کہ سب کا نہیں ہے, بہت کم ہے کہ بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرنا, دعا کرنا مدینے میں ہمارے لیے, دعا کرنا مکے میں ہمارے لیے, دعا کرنا یوں بولتے ہیں, یہ بھی جائز ہے. سلام نہیں بولتے, سلام نہ بولنا بھی جائز ہے, گناہگار نہیں ہے, لیکن بولنا چاہیے. اب ہمارے آقا کے پاس کوئی جائے اور ہم اپنا سلام بھی نہ بھیجوائیں, یہ کتنی ہماری محرومی ہے کہ ہم نے اور جو سلام بھیجا اس کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ الیاس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. میں تو جھوموں نا یار کہ میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا گیا, کتنی میں نے سعادت کی بات ہے. تو ہمیں بولنا چاہیے جب بھی کوئی جائے. خیر میں نے تو لکھ کر بول دیا ہے, اعلی حضرت کے پیچھے بھی جائے, اعلی حضرت نے بھی لکھ دیا ہے وہ انوار البشارہ میں, وہ جب مدینہ منورہ کی حاضری کا تذکرہ فرمایا تو وہاں لکھا ہے کہ جو بھی حاضر ہو تو میری طرف سے ان الفاظ میں سلام عرض کر دے. اعلی حضرت تو اب لکھ یہ بول دیا تو اب اعلی حضرت کا ہم سلام عرض کریں گے تو صحیح ہے. اس طرح الحمدللہ رفیق الحرمین میں نے بھی عرض کر دیا ہے, کہ میرے لیے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں. اور 12 مرتبہ ایک شعر پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے میں نے. اکتار کو بلا کے مدینے میں دو بقیع دو پھول کے طفیل ہوں پورے سوال دو. یہ 12 مرتبہ آپ پڑھ دیں تو آپ کا احسان ہوگا. اس طرح کا لکھا ہے میں نے. تو بہت کم لوگ اکا دکا کبھی یعنی کہ کسی نے کہا کہ میں نے آپ کے 12 آپ نے جو لکھا وہ آپ کی وصیت پوری کی ہے. 12 مرتبہ یہ شعر پڑھا ہے. ورنہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے پتہ نہیں. مجھے تو ایک دو نے کبھی بتایا یا لیٹر میں لکھا کہ ہم نے پڑھا تھا یہ. تو اللہ جو جو پڑھے ان کو جزا خیر دے, ان کو بھی بقی نصیب کرے ایمان و عافیت کے ساتھ. یہ دو پھول کے طفیل, کون سے پھول؟ یہ والے, یہ نقلی پھول ہے یا گلاب کے پھول؟ کسی کو معلوم ہے؟ میں نے دو پھول کا واسطہ دیا ہے. اچھا معلوم ہے آپ لوگوں کو. اب یہ بول دیں گے تازہ پھول تو کیا پتا ہاتھ اٹھانے والا بول دے گا یہ نہیں نکلی یہ تازہ پھول. تازہ پھول کا واسطہ میں نے پیش کیا, اس کے لیے کس کس نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ تازہ گلاب کے دکان سے لیے ہوئے یا چلو زمین سے نکالے ہوئے پودے, پودے سے کاٹے ہوئے تازہ ترین. یہ کہ کون اس فیور میں تازہ پھول؟ ایک ایک ہی فیور میں. دو پھول وہ بھی تازہ پلاسٹک کے نہیں, دو. اچھا دو آ گئے اور ایک ہی رہ گیا, دوسرے نے ہاتھ اٹھا لیا. ہاں ہے نا, دو ہیں تازہ پھول. کون سے رنگ کے؟ گلاب, گلابی. بس اور کوئی نہیں یار, بیچارے دو ہی رہ گئے. تب یہ کہ اوروں کی پتہ نہیں کیا کیا نیت ہو, اور اور ہی مطلب ہے کہ دنیا میں گھوم رہے ہو, کیا پتا کہیں اور کا پھول ہو. مدینے کے پھول شاید یہ, ہاں یہ ہوگا مدینے کے پھول. کس کس کی یعنی کہ اس کے معنی ہوں گے مدینے کے پھول. کچھ اور ہاتھ بڑھ گئے. ہاں دو پھول سے مراد جو ہے نا, یہ جو بات سمجھتے ہوں گے ماشاء اللہ. آواز شاید گلاس میں پہنچے گی نہیں. چلو زور سے کوئی بول دو. حسنین کریمین. وہ ایک حدیث شریف ہے نا کہ امام حسن اور امام حسین میرے دو پھول ہیں. وہ عربی بھی ہے, معراج شریف سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہما ریحانی من الدنیا. تو مفتی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. اور اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں, فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے. ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے, اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے. اور حضرت علی سے فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ, السلام علیک یا ابا ریحانین, اے دو پھولوں کے والد. اس فرمان علی کے اور بہت معنی کیے گئے. اعلی حضرت نے فرمایا ہے, کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی, کیا بات رضا اس چمن, کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی, زہرا کلی جس نے حسین اور حسن پھول, زہرا کلی جس نے حسین اور حسن پھول, رضی اللہ تعالی عنہما. ان کو سونگتے بھی تھے پھول کی طرح. سونگنا ثابت ہے, کتنی بار سونگا یہ نہیں پتا ہے. حدیث شریف واقعی یعنی پھول کی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن کریم, حسن کریم ان کو سونگنا ثابت ہے. کیسی خوشبو ہوگی ان میں, کاش یہ پھول ہمیں بھی سونگنا نصیب ہو جاتے. مگر کریں کیا, نصیب میں تو یا نام مرادی کے دن لکھے تھے. تو ان شہزادوں کا واسطہ, یہ بھی میں نے فیضان رضا سے سیکھا, اپنے کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, رکھنا رضا کو حشر میں خنداں مثال گل, رکھنا رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. یا رسول اللہ ان شہزادوں کا واسطہ جن کو آپ نے اپنا پھول کہا ہے, ان کا صدقہ کہ رضا کو, یعنی مجھے اپنا رضا تخلص ہے کہ رضا کو, احمد رضا کو قیامت کے دن رونے سے بچا لینا, پھول کی طرح یہ مسکراتا رہے. خندہ مانے ہنستا ہوا, خندہ مانے ہنسی, خندہ مانے ہنسنے والا. تو بس میں ہنستا ہوا اٹھوں, روتا ہوا نہ اٹھوں. ظاہر روتا ہوا اٹھے گا جو سزاؤں میں ہوگا, اور جس کو جنت کی بشارتیں ہوں گی, آقا کی رحمتیں جن پر ہوں گی, شفاعتوں کی برکتیں جنہیں حاصل ہوں گی, تو ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. اور انشاءاللہ ہم بھی آقا کے پیچھے پیچھے, اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے, وہ آقا کے پیچھے پیچھے, ہم انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور روتے ہوئے جہنم میں کون جائیں گے؟ جو دشمنان خدا ہوں گے, جو دشمنان مصطفیٰ ہوں گے, وہ روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے, ہم انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
وہ نا بابا, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا.
سبحان اللہ.
بابا یہ اس میسج آیا ہے کہ آپ نے تو وہ پڑوسی والا شعر لکھا ہے رفیق الحرمین میں, پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لینا, جہاں ہے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ, شاید یہ شعر ہے.
اچھا
میسج بھی آیا ہے.
اچھا تو ایک اس طرح میں نے یاد دلایا, وہ تو دوسرے نے, وہ میں نے جو شعر پڑھا تھا وہ تصدیق کی.
تو میسج آیا ہے کہ اب ہم شعر کون سا پڑھیں؟
کاش دونوں ہی پڑھ دیں,
دونوں پڑھ دیں,
دونوں اچھے ہیں شعر. تو میں تو بولوں گا ساری مسائل بخشش قبول کروا دو, وہ پڑھ کے اپنی ہرسی یہ کہاں پوری ہوگی یار اس میں. تو جس نے وہ دونوں نے تصدیق کی تو چلو دونوں کی بات رہ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد صادق بیگ ہے, میں انڈیا میں رہتا ہوں, حیدرآباد مغربے سے کہہ رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جس کسی کو بھی اگر قرض ہو, مجھے قریباً 100,000 روپے تلک کا کچھ قرض ہے, پھر بھی میری خواہش ہے کہ میں کچھ زکوٰۃ نکالوں, کسی کو کچھ دوں, اس کے باوجود اگر میں کچھ اگر کسی کو زکوٰۃ دوں کیا دوں اگر, یا وہ قبول ہوگی اگر میں کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں قرض ہونے کے باوجود, تو کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اس میں اچھی نیت ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم کیا نیت باندھ کے زکوٰۃ دیں؟ ایک اور سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ حلیم کھاتے ہیں, یہاں پر کہا گیا ہے کہ حلیم اللہ کا نام ہے, حلیم کو حلیم نہ کہیں دلیم کہیں, کیا یہ درست ہوگا یہ بتائیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر 1,000 روپے کا قرضہ ہے اور قرضہ دینے کے بعد اتنی رقم بچتی کہ آپ صاحب نصاب ہیں, تب تو اس بچی ہوئی رقم پر تو زکوٰۃ فرض ہے, دینی ہی ہوگی سال پورا ہونے پر, چاہے وہ قرضہ ابھی تک آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے ادا نہ بھی کیا ہو. اور زکوٰۃ میں نیت زکوٰۃ کی شرط ہے, اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں. ہاں اس میں یہ فیسلٹی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے دی زکوٰۃ کے مستحق کو دے دی آپ نے اور نیت نہیں کی تھی, تو جب تک اس نے اس کو ہلاک نہیں کیا تب تک آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کو دیے رقم یہ زکوٰۃ ہے. اب ہلاک نہیں کیا, اس سے مراد یہ کہ جیسے اس نے کوئی چیز اس کو اس سے خرید لی تو یہ ہلاک ہو گئی، اس نے کسی اور کو تحفے میں دے دی یا قرضے میں دے دی یا مطلب، تو اب وہ چلی گئی نا، اس دوسرے کو قبضہ دے دیا وہ چلی گئی، تو اب یہ ہلاک ہو گئی. جب تک اس کے پاس ہے اور یہ برسوں تک اس کے پاس رہ بھی سکتی ہے، اس کا بھی چانس ہے کہ وہ رقم اس نے اپنے گھر میں لے جا کر رکھ دی، اس کو خرچ نہیں کیا. تو اب جب تک اس نے گویا ہلاک نہیں کی تو وہ نیت کی جا سکتی ہے. اور دوسرا آپ نے حلیم کا پوچھا، تو کہنا تو کھچڑا چاہیے مگر حلیم کہنے سے گناہگار نہیں ہوگا، جائز ہے بالکل حلیم کہنا. ہمارے یہاں تو اس کہتے ہی حلیم ہے، کھچڑے میں سب سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ اب اللہ کا نام کھانے کی چیز کو کیسے دے دیا جائے، تو یہ ایک تصوف کا مدنی پھول ہے کہ اس سے بچا جائے. جیسے کہ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک سیب حاضر ہوا، کسی نے پیش کیا، تو وہ ہلکا پھلکا ہوگا تو آپ کی زبان سے نکلا کہ یہ سیب کتنا لطیف ہے. لطیف مانے وہ عمدہ اور ہلکا پھلکا. تو کہتے تو کہہ دیا، غالباً ان کو آواز آئی کہ تم نے ہمارا نام کھانے کی چیز پر لے لیا تم نے اس طرح، یا وہ صفت اس میں ڈال دی کہ یہ سیب لطیف ہے. تو یہ ان کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے عہد کیا کہ اب کبھی سیب نہیں کھاؤں گا. غالباً اسی طرح کی یہ حکایت کہیں لکھی ہوئی ہے کتاب میں، رسالے میں. کون سے رسالے میں؟ غیبت کی تباہ کاریاں میں. ہو سکتا ہے میں الفاظ بھول بھی گیا ہوں گا، تو اسی سے آپ دیکھ لینا، اس کی کنفرم کر لینا اس کو. تو اس کے تحت وہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کھچڑے کو حلیم کہنے والے بھی غور فرما لیں، کہ کھچڑا ہی کہیں حلیم نہ ہی کہیں، حلیم کہنا واجب تو نہیں ہے، مگر عوام بہرحال کھچڑے میں ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہوں. تو یہ حلیم کی وجہ تسمیہ بھی خوب ہے، حلیم کہنے کی. تو ہمارے اسنائی بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک عالم دین نے لفظ حلیم کی وضاحت یوں کی، انہوں نے کسی عالم سے سنا کہ اہل عرب اس ڈش کو، یعنی کھچڑے کی ڈش کو، کھچڑے کو لحیم کہتے تھے، اور لحم، لحم سے لحیم بنا، لحیم بنے گوشت والا، جیسے وہ لحیم و شحیم، بہت جو موٹا ہوتا اس کو بولتا لحیم و شحیم، شہم بنے ہڈی، یہ چربی کی چربیاں، تو لحیم و شحیم نے بہت گوشت اور چربی والا، تو وہ لحیم یعنی گوشت والا، تو وہ اس ڈش کو گوشت والی ڈش بولتے تھے اہل عرب، یا آپ بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں لحیم. تو ہمارے وہ اردو دانوں نے، مطلب اس کو اہل ہند نے، اس کا غلط استعمال کیا، لحیم کو حلیم کہنے لگے. اس کی میں یوں مثال دوں کہ اصل لفظ قفلی، قفلی کس کو بولتے ہیں بتائے؟ بس پتہ ہی نہیں ہے اب تو، قلفی بولو اور کیا، اب کیا کریں، خاما کا وہ قفلی آپ پر مسلط کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو قفلی ہے، وہ ہے قفلی، مگر اس کو اب قلفی، اس کا استعمال اب قلفی، تو ٹھیک ہے قلفی، قلفی کھائیں گے انشاءاللہ جب نصیب ہوگی. اسی طرح سمندر، سمندر، سمندر سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، سمندر دو تین ہی ہاتھ اٹھے. یہ جو ہمارے، آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کا سمندر کتنا تبرک ہے، میں تو کبھی کبھی اس کو نکلتا ہوں تو یوں اشارہ کر کے چوم لیتا ہوں سمندر سے، کیونکہ یہ سمندر میرے کو مدینے لے گیا تھا. ہاں یہ سمندر کا نام آپ کو پتا کیا ہے؟ آپ نے کیماڑی کا نام تو سنا ہوگا، نیٹی ایٹی کا بھی نام سنا ہوگا، منورا کا بھی نام سنا ہوگا باب المدینہ نے، باب المدینہ والوں نے. تو ہمارا جو سمندر ہے اس کا نام کسی کو پتا ہے؟ بحر عرب. یہ بحر عرب ہے یہ سمندر، اسی سمندر کے ذریعے الحمدللہ میں اس سفینے میں بیٹھ کر خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مدینہ
انشاءاللہ.
تو اسی سفینے میں الحمدللہ یہ کلام موضوع ہوا تھا, تو اس سفینے نے مجھے مدینے پہنچایا تھا. تو یہ جدہ شریف سے بالکل ایک ہی پانی ہے, یہ بحر عرب ہے. تو میں اس کو چومتا ہوں تو بہت پیارا سمندر ہے کہ مدینے پہنچاتا ہے الحمدللہ. تو اب سمندر ہم بولتے ہیں اس کو, حالانکہ سمندر کے معنی پتا ہے کسی کو کیا ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ اب وہ بھی پھر وہی وہ تازہ پھول اور مدینے کا پھول اور یہ سب یہی کیا سسٹم نکلیں گے, خدا بہتر جانے. چلو ایک قصہ ہے, کھڑے ہو کر بتا دے کہ سمندر کس کو بولتے ہیں؟ سمندر کے معنی قریب ہے جو بول دیں, زور سے بولنا. یہ آگ کا کچھ بول رہے ہیں, آگ آگ, تو اس کا مطلب آتا ہے ان کو, اس کا مطلب ان کو آتا ہے. آگ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے آتش پرستوں کی, جو بہت طویل عرصے تک جو آگ, ماشاءاللہ صحیح بتایا, یہ بہت طویل عرصے تک آگ جلتی ہے نا, تو اس میں کیڑا پیدا ہوتا ہے. اللہ کی شان دیکھو, آگ میں حالانکہ کیڑا جائے تو مر جائے, لیکن اللہ نے وہ قدیر مطلق ہے, وہ آگ میں اس نے مخلوق رکھی, تو آگ میں وہ کیڑا پیدا ہوتا ہے, اس کیڑے کو بولتے ہیں سمندر. اب یہ اس کو بنا دیا پانی کے لہراتے ہوئے ذخیرے کو سمندر, تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. تو ابھی ایک سمندر ہم بولتے ہیں, تو اصل میں یہ سمندر جس کو ہم بولتے ہیں نا, یہ پانی کا ذخیرہ, یہ سمندر میم پر پیش ہے, صحیح تلفظ سمندر. لیکن اب غلط العام, مطلب غلط العام ہی کہیں گے اس کو, اور غلط العام فصیحن نے جس کو اہل لغت یا فن ادب کے ماہرین و شعرا جس لفظ کو کہنا شروع کر دے نا, تو وہ غلط العام کہلاتا ہے, تو وہ فصیح مانا جاتا ہے, وہ مان لیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے غلط العوام, غلط العوام غلط ہی رہتا ہے, عوام تو اتنے ٹانگیں توڑتے ہیں مطلب تلفظ کی کہ جس کی انتہا نہیں. جیسے میں نے پچھلے دنوں مثال دی تھی, محسن کو محسن بولتے ہیں, عوام عوام کی کا مانیں گے اپنے, محسن تو احسان کیا گیا, محسن مانے احسان کرنے والا. مرشد کو مرشد بولتے ہیں, مرشد مانے پیر, مرشد مانے مرید, نہیں کہ یہ موٹے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو پیر کو مرید بولے اگر کوئی, تو اس کو کیسے مان لیا جائے؟ تو یہ عوام بولتے ہیں, خواص نہیں بولتے ہوں گے اس کو. بولتا ہوگا کوئی خواص تو نظر خواص آتا ہوگا, ہوتا نہیں ہوگا من جملہ خواص. ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ نے تحقیق دی, مزہ آ گیا. پہلے پتا چلتا میں اس میں ڈال دیتا کتاب میں. تو اب حلیم جو ہے نا, یہ اگر غلط بھی ہے تو غلط العام ہے, علماء بھی حلیم ہی بولتے, تو غلط العام فصیحن میں ہی سمجھ میں آتا کہ یہ شامل رہے گی. مگر میں کھچڑا بولتا ہوں, مجھے مزہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس نام اس غذا کو میں دے دوں. یہ میری اپنی, یہ میری سوچ ہے, مجھے کسی نے بولا نہیں ہے, میرے کو مزہ نہیں آتا. میں بولتا ہوں کھچڑا بولتا ہوں, کھچڑا بھی اس کا نام ہے ویسے, کھچڑا بھی ہے. میں یہ کھچڑا میں نے نام نہیں رکھا اس کا, کھچڑی کا مذکر نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہی کھچڑا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام شعیب لقمان ہے, میں یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا جی سے سوال یہ ہے کہ ہاف شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی فرما کر تفصیل سے بیان کیجیے.
ہاف شرٹ میں جب کہ ستر کھل نہ جاتا ہو, کہ ہاف شرٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اونچی ہو جاتی ہیں, پینٹ نیچے لڑک جاتی ہے, اور بعض اوقات یہ کہ ناف کے نیچے سے لے کر یہ چاروں طرف گولائی ہے نا, ناف سے نیچے کے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سب کے سب ستر ہیں. تو ناف سے لے کر پیٹ تک کا جو حصہ ہے یہ بھی ستر کا ایک حصہ ہے, نو حصے ہیں کل ستر کے. تو اس حصے کی چوتھائی کھل گئی تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر کوئی حصہ کھلتا نہیں ہے ستر کا تو ہاف شرٹ میں نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امتیاز احمد اتاری یونان ایتھن سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ابا جان کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تہوار جو مخصوص راتوں یا دنوں کو منائے جاتے ہیں جیسے شب قدر وغیرہ, جس کا خصوصی وقت عصر سے صبح صادق تک ہوتا ہے, یورپ اور عرب شریف میں قمری تاریخ ایک دن پہلے سے ہوتی ہے اور بعض ممالک میں ایک دن بعد, اس رات کو عبادت کرنے کا ثواب کیا سب کو ایک جیسا ہی ملے گا؟ ان تاریخوں کے فرق کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عصر سے بڑی رات نہیں شروع ہوتی سورج ڈوبنے سے, بلکہ رات شروع ہی سورج ڈوبنے سے ہوتی ہے, عصر سے کوئی رات شروع نہیں ہوتی. تو سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک جو ہے نا وہ رات رہتی ہے. جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو رات بھی ختم ہو گئی. تو بڑی رات جہاں چاند کا ثبوت ہو نا, چاند کے ذریعے جہاں وہ بڑی رات آئی نا, تو اس خطے کے لیے, اس مقام کے لیے جہاں رویت ہلال ثابت ہوئی, چاند کا دیکھنا ثابت ہوا, وہاں کے حق میں وہی بڑی رات ہے. جیسے کہ آج ہمارے یہاں 11 روزہ ہے, مدینہ منورہ میں 12 روزہ ہے, تو ان کے حق میں جو 12 روزے کے فضائل ہیں تو وہ ان کے حق میں وہ 12 روزے کے فضائل ہیں, ہمارے حق میں جو 11 روزے کے فضائل ہیں وہ 11 روزے کے فضائل ہیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ان کا عشرہ رحمت ہم سے ایک دن پہلے ختم ہو چکا, ہمارا ایک دن باقی رہا, ایک دن پہلے ان کا رمضان شروع ہو گیا, تو سارے رمضان کے فضائل ان کے لیے وہ شروع ہو چکے تھے, ہم سے ایک دن ہمارے لیے نہیں آئے تھے. وہ فرض کا 70 گنا اور نفل کا فرض کے برابر ثواب اور یہ سب ان کے لیے تھا, ایک دن پہلے ہمارے لیے نہیں تھا. تو یہ رویت ہلال پر اس کا دار و مدار ہے رمضان کا اور اسلامی تہواروں کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میرا نام محمد اعجاز ہے, میں پاکستان سیالکوٹ شہر کا رہنے والا ہوں اور یہاں پہ گریس میں ایتھن شہر میں رہتا ہوں, یہاں پہ کام کرنے کے سلسلے میں آیا ہوں. میرا مدری چینل والوں سے یہ سوال ہے کہ کیا گریس میں ادھر جو بھی لوگ شادی کرتے ہیں امیگریشن لینے کے لیے, کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ شرعی حوالے سے مجھے اس کا جواب چاہیے.
اس میں شادی کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ماں باپ کی رضامندی لے لی جائے, ماں باپ کی رضامندی لے لی جائے. اگر ایک بیوی آپ کے اپنے ملک میں موجود ہے تو اس کی رضامندی لے لی جائے, اور اس کے ماں باپ کی بھی رضامندی لے لی جائے, بڑے بوڑھوں کا بھی مشورہ کیا جائے, تاکہ آپ کی نوکری کے شوق میں آپ کا خاندان ڈسٹرب نہ ہو جائے. یہ میرا مشورہ آپ سے. ورنہ یہ کہ اگر کسی مسلمان سے شریعت کے مطابق کسی نے دنیا کے کسی بھی کونے میں شادی کی تو شادی تو ہو ہی جائے گی, لیکن یہ میرے مدنی پھول آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے, ورنہ پھر یہ کہ آپ کا خاندان جو ہے نا وہ تتر بتر بتر تتر ہو جائے گا اور بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم, میرا نام محمد عبداللہ خان ہے, میں ہندوستان حیدرآباد سے بول رہا ہوں, مغل پورہ واٹر ٹینک کے پاس سے. میر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ جو ہے نا سلام کرتے ہیں, کہ سلام جو ہے نا ایک دم طریقے سے نہیں کرتے ہیں, خالی منڈی ہلا کے چھوڑ دیتے ہیں بس, کیا اور کوئی لوگ جو ہے نا خالی منڈی ہلاتے ہیں, اس کا یہ درست ہے یا پھر ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا درست ہے؟
زبان سے السلام علیکم کہنا سنت ہے. اب زبان کے ساتھ ساتھ اگر ہاتھ اٹھا دیا تو اب حرج نہیں ہے, ورنہ ہاتھ اٹھانا سلام کا حصہ نہیں ہے کہ صاحب ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. اب منڈی ہلا کر اگر صرف منڈی ہلا دی جواب میں اور زبان سے جواب نہیں دیا تب تو واجب ترک ہوا. سلام کرنے والے کا سلام اگر اس نے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق سلام کیا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے, اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. خالی منڈی ہلا دینا یہ کافی نہیں ہے. یہ منڈی ہلا کر تو میں نے ان کو دیکھا ہے, غالباً چائنیز کو دیکھا ہے, غیر مسلموں کو, چائنیز غیر مسلمی, وہ یوں ایک منڈی ہلائے گا دوسرا بھی یوں کرے گا, یہ میں نے دیکھا پڑا نہیں ہے. تو اگر ان کا یہ طریقہ تو پھر تو اور بھی مسئلہ ہو گیا نا. بہرحال کہ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ زبان سے ہاتھ اٹھانے میں منع نہیں ہے, مگر حصہ بھی نہیں ہے. ہاتھ نہ اٹھائے تو چل جائے گا, صرف ہاتھ اٹھا کر سلام کیا تو پھر نہیں ہوگا, سلام نہیں ہے, بلکہ وہ یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہتھیلی سے سلام کرنا جیسے یوں سلوٹ کرتے ہیں, یہ غالباً نصارہ کا طریقہ ہے, اور انگلی سے سلام یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اب دونوں میں سے ایک نصارہ کا ایک یہودی کا طریقہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ترتیب بدل گئی ہو. تو ہمارا طریقہ السلام علیکم, تم پر سلام ہو, کتنا پیارا طریقہ ہے. اب بعض بولتے گڈ مارننگ, گڈ مارننگ میں تمہاری صبح اچھی ہو, آفٹرنون کا کیا بنے گا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے, چاہے ایوننگ کا بھی ستیہ ناس ہو جائے تو ہو جائے, گڈ مارننگ. اور ہمارا سلام کتنا اچھا ہے, السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, ہے تمہارا دین بھی سلامت رہے, تمہاری جان بھی سلامت رہے, تمہاری مال بھی سلامت رہے, تمہاری صبح بھی سلامت, تمہاری دوپہر بھی سلامت, تمہاری شام بھی سلامت, تمہاری رات بھی سلامت, تمہاری قبر بھی سلامت, تمہاری قیامت میں بھی تمہارے لیے سلامتی. السلام علیکم کتنا جامع لفظ ہے, اسلام بہت جامع مذہب ہے. آ جاؤ سب اسلام میں آ جاؤ, منڈیا ہلانا چھوڑ دو, سلام کرنا سیکھ جاؤ, اور سلوٹ مارنا بھی چھوڑ دو, السلام علیکم کہنا سیکھ جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان میرا نام شعیب اتاری موڑاسا سے, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل پانی کو فلٹر کرنے کے جو مشین آتے ہیں اس میں صحیح پانی 25% نکلتا ہے, اور فلٹر ہونے کے بعد جو ویسٹیج پانی ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 75% پانی ویسٹیج نکلتا ہے, تو کیا یہ پانی کا اسراف کہلائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہی ہے جو پہلے آئے تھے, اب انشاءاللہ برکاتہ کہیں گے, یہ تو خیر پہلے سے مووی بنی ہوئی ہوگی ان کی, اب انہوں نے تعارف بھی کروا دیا اپنا. یہ فلٹر میں 75% جو ویسٹیج جاتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ اگر وہ کسی اور استعمال میں آ جاتا ہے تب تو اسراف نہیں کہیں گے اس کو. یہ اس کی کوئی ڈیٹیل پتہ ہے آپ کو؟ میرے کو بھی معلوم نہیں ہے کہ فلٹر کر کے جو بچا ہوا پانی کہاں جاتا ہے. اگر نعوذ باللہ پھینک دیا جاتا ہے اس پانی کو اور وہ ہوتا قابل استعمال ہے کہ دوسرے کام آ سکے تب تو اسراف ہے. اب جیسے کہ وہ بالٹی میں کپڑے دھوئے اور پاک کپڑے پاک کیے, ناپاک کپڑے کو بالٹی میں ڈالا اور اتنا پانی بہایا کہ ظن غالب آ گیا کہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا, بلکہ اگر کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے, ڈیڑھ دو ہاتھ پانی بہ جانے سے وہ بالٹی سے کپڑا اندر جو پاک ہو جائے گا. اپنے کپڑے دھونے وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالے میں طریقہ لکھا ہوا ہے. تو اب بالٹی میں پانی صاف ستھرا, جب کپڑا پاک ہو گیا نکالا, آپ نے کپڑا پاک ہے پانی بھی تو پاک ہی ہے نا, یہ کیسے ہو سکتا پانی نہ پاک رہے اور کپڑا پاک ہو؟ تو اب اس پانی کو ڈڑ ڈڑ کر کے بہا دیا تو یہ اسراف. اس پانی کا استعمال کریں, گرم پانی لانے کے لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی کا نل کھول دیتے در کر کے پانی جا رہا ہوتا ہے, یہ اسراف ہے. اس پانی کو بالٹی میں لیں, ٹنکی رکھیں, اس میں اس کو جمع کریں, نہ اس کا استعمال کریں. اس کا استعمال ہے, بڑی ٹنکی میں واپس جا کر اس کو ڈال دیں, دوبارہ گرم ہو جائے گا. پھینکنے تو پھر ایک ایک قطرے کا حساب ہے, دیا نہیں جا سکے گا. اپنے اسی طرح دھوپ کا پانی آ رہا ہے صاحب, بہت گرم ہے, تو اب یہ تھوڑا گرم پانی بہا دیا اور اب نارمل ہو گیا تو استعمال کیا. نہیں, یہ گرم پانی برتن میں نکالو, جب ٹھنڈا ہو جائے اس کو استعمال کرو. اسراف کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح فلٹر کا مسئلہ آپ دیکھ لیں, مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ سائل تفصیل بتا دیں گے نا کہ فلٹر میں پانی کا 75% کا کیا مطلب, ضیاع ضائع ہونا کیا ہے, تو اس پر انشاءاللہ کوئی جواب بن پڑا تو عرض کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد نعیم ہے, میں فضان مدینہ سردار آباد میں 30 دن کے اتقام میں ہوں. پیارے بابا جان, میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہتا ہوں, مجھے استقامت کیسے ملے گی, ارشاد فرمائے.
ماشاءاللہ, اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, اور دعوت اسلامی سے وابستہ رہنا ہی چاہیے, اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنی غذا بنا لینی چاہیے. جیسے غذا کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے نا, تو دعوت اسلامی کے بغیر صحیح بات ہے کہ کم از کم میری تو زندگی بیکار ہے. اور میرے جیسے آپ کو ہزاروں ملیں گے جن کی اب دعوت اسلامی ایک ایسی ضرورت اور مجبوری بن گئی ہے کہ اس کے بغیر ان کی زندگی اجڑ جائے, یہ حقیقت ہے. تو اللہ کرے ہم سب کا ایسا ہی حال ہو جائے کہ دعوت اسلامی کا بس ہمارا مطلب ہم اور دعوت اسلامی ہو, اور دعوت اسلامی کے ذریعے انشاءاللہ ہم مدینے جائیں گے اور وایا مدینہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دعوت اسلامی ہم کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اس میں استقامت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اب جیسے کہ آپ اعتکاف میں ماشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت ملی ہوئی ہے, چاند رات کو آپ قافلے میں سفر کر لیں. اگر چاند رات کو ماڈرن دوستوں میں چلے گئے نا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شیو بھی بڑھ گیا, اس لیے داڑھی تو آپ نے امید نیت کر لی ہوگی, نہیں کی تو کر لیجئے ایک مٹھی داڑھی کی, سارے سردار آباد والی نیت کر لیں. اور آپ نے ٹوپی ابھی سر پہ رکھی تھی, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ امامہ شریف بھی آپ سجا لیں. آپ کو براہ راست انفرادی کوشش کرنے کی سعادت مل رہی ہے اگر آپ سن رہے ہیں.
امید سردار آباد سے امید یہ کہ انشاءاللہ پیغام آ جائے گا.
ابھی سن رہے ہوں گے کہ نہیں, وہاں عصر کی نماز ہو رہی ہوگی اس وقت.
پاپا یہاں بھی مطلب پونے چھ کے قریب ہو گیا,
وہاں غالب گمانے کے عصر کی نماز شاید ہو رہی ہوگی, اذانیں ہو گئی ہوں گی, اللہ کرے سن رہے تو بعد میں. تو چلیے, اب وہ حکمت عملی تھی کہ یہ رات کو چلتا یہ سوال, چلو ہو گئی, کوئی بات نہیں, توجہ نہیں ہوگی. تو اس طرح یہ کہ آپ چاند رات کو اگر اپنے ماڈرن دوستوں میں گئے نا, تو انہوں نے تو آپ کی شیو بھی بڑی ہوئی تو بولیں گے تو ملا ہو کر آ گیا یار, چھوڑ یار. تو اللہ نہ کرے آپ کا دل ٹوٹ جائے, اور کچھ کا کوئی اسی طرح ہو سکتا ہے گھر میں بھی کوئی طنز کر دے آپ پر کہ تم کو اس لیے تھوڑی اعتکاف میں بھیجا تھا کہ تم ملا بن جانا, ہمارے لیے دعا کرنا, ہم تو اس لیے بھیجا تھا, امی کی طبیعت خراب ہے اس لیے بھیجا تھا کہ امی کے لیے دعا کرنا, تم یہ کیا کر کے آ گئے. نعوذ باللہ, گھروں کے ماحول ہیں اس سے بہت زیادہ بدتر ہیں گھروں کے ماحول جہاں ہیں. تو یہ ذہن بنا لے کہ چاہے دوست, بلکہ وہ دوستوں سے تو گھر سے تو رشتہ کاٹنے نہیں کاٹنا ہے, گھر میں تو رہنا ہی اپنے کو, لیکن دوستوں سے دوری اختیار کر دینی ہے. رشتہ ہے نا, بالکل دشمنی ہی کر لینی, ان سے دوری اختیار کر لینی, ایسے ماڈرن دوستوں سے کہ بری صحبت کی شریعت میں ممانعت ہے. ویسے بھی تو ماڈرن دوستوں کی اجازت نہیں ہے, داڑھی منڈے ہوں بے نمازی ہوں, ایسے دوستوں کی اجازت ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں اس سے منع کیا نا, وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو یہ تفسیرات احمدیہ میں ظالم سے مراد کافر, بد مذہب اور فاسق لکھا ہے. تو جو گناہوں بھرے اعمال کرتے ہیں علل اعلان, تو ان کے ساتھ ہرگز آپ نہ بیٹھیں, کہ اجازت شریعت نے منع کر دی, قرآن نے منع کر دیا. تو قرآن کا حکم آیا لبیک یا ربی اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، حکم قرآنی ہے، میں برے دوستوں سے باز آیا۔ اور آپ دعائے قنوت بھی اگر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت میں بھی پڑھتے ہوں گے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کہ میں اللہ کے نافرمان بندوں سے، فاجروں سے، میں فاجروں کو ترک کرتا ہوں، ان کو چھوڑتا ہوں۔ تو دعائے قنوت میں آپ روز وعدہ کرتے ہیں وتر میں، ہاں ہاں یہاں جو بیٹھے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ سبھی شاید وتر کے میں یہ پڑھتے ہوں گے دعائے قنوت، تو اس میں ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں کسی بھی کتاب میں تو سمجھ آ جائے گی کہ آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ میں نافرمان بندوں سے کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں ان کو، اور پھر ابھی اعتکاف میں، اعتکاف سے نکل کر سیدھے بھاگ بھاگ کے ان کے قدموں میں مت جانا، چھوڑ دیا اس، خلاص، کل تک پتہ نہیں تھا، آج مانا پتہ چل گئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ آپ مدنی قافلے میں چاند رات کو سفر کیجئے، اور بس اب مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع کی پابندی، مدنی انعامات پر باقاعدہ عمل کرتے رہیں، اس کا فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کرتے رہیں، اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں، اللہ توفیق دے تو 12 ماہ سفر کر لیں، اور جذبہ ملے اللہ کرے 25 ماہ سفر کر لیں، اور جذبہ اعظم مل جائے تو پھر وقف مدینہ ہو جائیں، زندگی بھر دعوت اسلامی کے لیے وقف ہو جائیں، اللہ توفیق دے۔ اور مگر اس میں کسی قسم کے حقوق کے لیے بات تلف نہیں ہونے چاہیے، 3 دن کے قافلے میں بھی اگر ماں باپ حکم دیتے ہیں کہ نہیں جانا تو پھر نہ جائیں، ماں باپ کی نافرمانی جنت میں نہیں پہنچائیے، ماں باپ کی فرما بداری جنت میں پہنچائیے، اس لیے کہ وہ قافلہ سفر یہ مستحب کام ہے، ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے۔ ہاں داڑھی منڈانے کا ماں باپ کہتے ہیں تو اب ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے کہ یہ واجب ہے، حکم شریعت ہے، قافلے میں سفر کرنا حکم شریعت نہیں ہے، ایک اپنا طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ۔